ہی میں جو خطبہ پڑھا گیا تھا اس میں جو آیات و احادیث مبارکہ تھی ان کا اردو ترجمہ. یہ خطبہ حقوق عامہ و خاصہ کے بیان میں تھا. آیات طیبات اشاعت میں اللہ تعالی شانہ نے اور نہ کرو قتل تم اولاد کو تندرستی سے ڈر کر جیسا کہ کفار کرتے تھے. پنیر اشاعت میں آیا کہ عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں جیسا کہ ان پر مردوں کے حقوق ہیں. پنیر اشاعت میں آیا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو اور دوسرے اہل قرابت کے ساتھ بھی اور یتیموں کے ساتھ بھی اور قریب غربا کے ساتھ بھی اور پاس والے پڑوسی کے ساتھ بھی اور دور والے پڑوسی کے ساتھ بھی اور ہم مجلس کے ساتھ بھی اور ہم مجلس کے ساتھ بھی اور راہگیر کے ساتھ بھی اور ان غلام لونڈیوں کے ساتھ بھی شامل تمہارے مالکانہ قبضے میں. پہلی حدیث اشاعت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کے لیے مومن کے ذمے چھ حق ہیں. جب وہ مریض ہو تو اس کی عیادت کرے یعنی بیمار کرسی, اور جب انتقال ہو جاوے تو اس کے جنازے پر حاضر ہو گئے, اور جب دعوت کرے تو قبول کرے بشرطے عذر نہ ہو. اگر عذر ہو تو قبول نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں, اور کوئی شرعی عذر ہو تو قبول کرنا جائز بھی نہیں ہے. اور قبول دعوت کا حکم عام ہے, خواہ کھانے کے لیے دعوت ہو یا کسی اور ضرورت کے لیے, ہر دعوت کو قبول کرنا حق کے مسلم ہے. اور جب وہ ملے تو سلام کرے, اور جب چھینک کے الحمدللہ کہے تو سننے والا یرحمک اللہ کہے, اور وہ غائب ہو یا حاضر ہو ہر حال میں اس کی خیر خائی کرے. دوسری حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے. تیسری حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب مومن ایک آدمی کی مانند ہے, کہ اگر آدمی کی آنکھ میں تکلیف ہو تو کل بدن کو تکلیف پہنچتی ہے, اگر سر میں تکلیف ہو تو تب بھی کل بدن کو تکلیف پہنچتی ہے. اسی طرح اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو سب مسلمانوں کو تکلیف ہونی چاہیے. چوتھی حدیث ارشاد فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم بدگمانی سے بچو, کہ بدگمانی سب باتوں سے زیادہ جھوٹی ہے, یعنی بدگمانی کی بات اکثر جھوٹی نکلتی ہے. اور نہ خود عیب تلاش کرو نہ کسی سے کسی کے عیب کی جستجو کیا کرو, لیکن حاکم وغیرہ قرینہ کی بنا پر تحقیق کے واقعہ کریں تو تجسس ممنوع نہیں ہے. اور دھوکہ دینے کو نیلام میں قیمت نہ بڑھاؤ, اور آپس میں حسد نہ کرو, اور نہ آپس میں کینہ رکھو, نہ آپس میں ایک دوسرے قطع تعلق کرو, اور اللہ کے بندے بھائی ہو کر رہو. آیت مبارکہ فرمایا تعالی شان نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شک آپ خلق عظیم پر ہیں. اضافہ اشاعت میں تعالی شان نے اے ایمان والو نہ مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے, کیا عجب کہ جن پر ہنستے ہو ان ہنسنے والوں سے اللہ کے نزدیک بہتر ہوں, نہ عورتوں کو ہنسنا چاہیے, کیا تعجب ہے کہ ان سے بہتر ہوں, اور نہ ایک دوسرے کو تانا دو, نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو. ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام بھی برا لگتا ہے, اور جو ان حرکتوں سے باز نہ آئیں گے تو وہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں. اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچا کرو, کیوں کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں, اور کسی کے عیب کا سراغ مت لگایا کرو, اور کوئی کسی کی غیبت نہ کیا کرے. اللہ پاک ہمیں ان ساری باتوں پر کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ خطبے سے پہلے جمعے سے پہلے جو مفتی صاحب نے بیان فرمایا وہ بھی اسی تعلق کے ساتھ, اور کئی ہفتوں سے چل رہا ہے، یہ ہمیں معاشرت سکھائی جا رہی ہے. اللہ نے ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایسی شریعت عطا فرمائی ہے جس کے بڑے بڑے پانچ جز ہیں. اکثر اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ایک عقائد ہیں، ایک عبادات ہیں، ایک اخلاق ہیں، ایک معاملات ہیں، ایک معاشرت ہے. یہ بڑے بڑے باقی اس کے ذیل میں آئیں گے سارے کے سارے. یہ بڑے بڑے پانچ شعبے ہیں، عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات، معاشرت. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس زمانے میں عام طور پر مسلمانوں نے ان میں سے جو تین شعبے ہیں، اخلاق، معاملات، معاشرت، کو عموم طور پر چھوڑ رکھا ہے. گو گڑبڑ تو عقائد میں بھی ہو رہی ہے جی، کسی نہ کسی درجے میں اختیار کیا ہوا کہ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. گڑبڑ تو عبادات کے اندر بھی ہو رہی ہے، لیکن کسی نہ کسی درجے کے اندر اس کو اختیار کیا. یعنی آج کل جو دیندار کہلاتے ہیں انہوں نے ان دو چیزوں کو تو لیا ہوا ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، آج سے تقریباً 100 سال پہلے کی حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو بھی نور سے منور فرمائے، وہ اس زمانے فرماتے تھے کہ دینداروں نے بھی یہ تین جو شعبے ہیں، اخلاق و معاملات معاشرت، ان کو چھوڑ رکھا. آج بھی یہی حال، نماز پڑھی جا رہی ہے، نفلوں کا اہتمام بھی ہے اور ذکر بھی ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، لیکن اخلاق، اس کی اصلاح کی فکر نہیں. معاملات میں جب معاملہ پڑتا پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پھر دیندار جلدی سامنے آ جاتے ہیں. دیندار جلدی سامنے آ جاتے ہیں، یعنی دینداروں کی بد معاملگی جلدی کھل کے سامنے آ جاتی ہے. حالانکہ اگر موازنہ کریں گے تو بے دینوں کے معاملات زیادہ خراب ہوں گے، اگر موازنہ کرے، کیونکہ معاشرے میں وبا پھیلی ہو تو اس میں سب مبتلا ہوتے ہیں. ان عمومی طور پر جھوٹ کا رواج ہو چکا ہے تو دکاندار جھوٹ بولنا فن سمجھتا ہے، کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر چار ہو ہی نہیں سکتی، ایک گمان قائم کر لیا. یہاں بھی ایک بات آ گئی گمان والی، جو کہ پہلے گمان کر رکھا کہ آج کے زمانے میں جھوٹ کے بغیر کاروبار ہو ہی نہیں سکتا، اور جھوٹ ایسی عادت پڑ چکی ہے کہ تاجر عمومی طور پر جو ہے اس پہ، اتنے مجھے پڑی چیز جو ہوتی نہیں، اتنے میں گاہک سے قیمت زیادہ لینے کے لیے اپنے باپ کو ذرا وزندار بنانے کے لیے بے دھڑک کہہ دیتا ہے. عام ہے نا، یہ سب کہہ دیتے ہیں. لیکن ایک ایسا شخص جس نے ظاہر طور پر دیندار کی شکل اختیار کی ہے، وہ ایسے کرتا تو جلدی سامنے آ جاتا ہے. کیوں جی؟ کرتے تو سارے ہی ہیں، لیکن یہ نشانے پر آ جاتا ہے فوراً. کیوں؟ دیکھیں، جو میلا کپڑا ہوتا ہے نا، اس پر میل کی تہ اور چڑھ جائے تو پتہ نہیں چلتا، لیکن جو صاف کپڑا ہوتا ہے، شفاف، جیسے آج ہم نے دھو کے کپڑے دھلے پہنے ہوئے ہیں، اس میں چھوٹا سا بھی داغ ہے وہ کھٹکے گا. تو دینداروں کو لوگ سمجھتے ہیں یہ کیا ہے، یہ صاف کپڑا ہے عمومی طور پر. داڑھی والے ہیں، ظاہری طور پر جو ہے ماتھے پر محراب ہے، سر پر ٹوپی ہے، لمبا کرتا ہے، اور ٹخنوں سے اونچی شلوار ہے، تو عام لوگوں کا گمان کیا یہ کیا ہے، یہ صاف جاتا ہے. تو اس کی چھوٹی سی بھی جو ہوگی غلطی جو ہوگی، وہ کیا جائے، ایک دم سامنے کر کے آ جائے. دوسرا اللہ پاک کا معاملہ بھی عجیب ہے. دنیا دار جو غلطیاں کرتے ہیں ان کو مہلت تو اللہ ہر ایک کو دیتے ہیں, فوراً پکڑتے نہیں. یہ اللہ کا معاملہ عجیب ہے. جلدی نہیں پکڑتے. اللہ پاک کی صفت حلم جو ہے صفت غضب پر غالب ہے, درگزر کرتے رہتے ہیں, موقع دیتے رہتے ہیں, مہلت ملتی رہتی ہے کہ اب موڑ آئے, اب موڑ آئے, اب موڑ آئے, اب رجوع کر لے. چھوٹی موٹی تنبیہات ہوتی رہتی ہیں لیکن مہلت دیتے رہتے ہیں. امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے مفہوم, جس کا یہ ہے کہ چور پکڑا گیا اور چوری ثابت ہو گئی تو آپ نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا. چلیے سزا اس نے کہیں کہہ دیا جس کا مفہوم ہے کہ مجھے مہلت دی جائے. آپ نے سنا جس کا مفہوم ہے کہ مہلت تجھے ضرور ملی ہوگی. اللہ پاک کسی کو رسوا نہیں کرتے جب تک کہ اس کو پہلے مہلت نہ دے دے. یعنی تیرا یہ جرم جو ظاہر ہو گیا ہے یہ علامت ہے کہ اس سے پہلے اللہ نے پردہ ڈالا ہوگا, مہلت ضرور دی ہوگی. اب تحقیق ہی پتہ چلا کہ واقعی بات ایسی ہے. تو مہلت تو ملتی ہے, ہر ایک کو ملتی ہے, لیکن جو میں بات عرض کر رہا ہوں عجیب بات یہ ہے کہ دیندار کو کم مہلت ملتی ہے. ملتی اس کو بھی ہے, اس لیے کہ یہ دین کے روپ میں بددینی جب اختیار کرتا ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں اللہ والا ہوں. اللہ پاک ثابت کر دیتے ہیں میرا نہیں ہے, یعنی میرا ہوتے ہوئے, میرا دعویٰ کرتے ہوئے اور میرے بندوں کی ظاہری صورت اختیار کر کے یہ جو غلطی کر رہا ہے تو اللہ اس کو جلدی سزا دے. یہ بھی وجہ ہے آج جو دینداروں کے بعد معاملے کے تذکر عام ہے. دیکھو جی مولوی ہو کے ایسے کر رہے ہیں, دیکھو جی نمازی ہو کے ایسے کر رہے ہیں, وہ اس کی وجہ سے. حالانکہ اور بھی کر رہے ہیں جی, مدرسوں والے ایسے کر رہے ہیں, حالانکہ اسکولوں میں بہت کچھ ہو رہا ہے. کیا نہیں ہو رہا جی؟ غلط حرکات جو ہیں اگر مدرسے میں سامنے آ جائیں تو اس کو خوب اچھالا جاتا ہے, حالانکہ وہاں بھی ہو رہی ہیں بلکہ زیادہ ہو رہی. وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ ایک صاف چادر ہے, سمجھا جاتا ہے. تو اللہ پاک فوراً پکڑتے نہیں ہیں. تو آپ یہ کر رہا تھا, حضرت فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ دینداروں نے ان تین شعبوں کو چھوڑ رکھا ہے, اخلاق, معاملات, معاشرت. حالانکہ دین کے یہ بڑے شعبے ہیں. کئی دفعہ پہلے بھی اس کا تذکرہ ہوا, ہدایہ کی کتاب ہے فقہ کی بہت بڑی, اس کی بڑی بڑی چار جلدیں ہیں. ایک جلد کا تعلق ہے عبادات کے ساتھ اور تین بڑی بڑی جلدیں ان کا تعلق انہی سے, اخلاق, معاملات, معاشرت. چوتھائی حصہ ہے. آج دینداری اسی کو سمجھا جا رہا ہے کہ نماز پڑھ لی دیندار ہو گئے. تو دیندار کون ہوگا؟ جس کے عقائد بھی درست ہوں گے. کیسے عقائد؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بار بار عرض کیا جا رہا ہے ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے, ہمیں تو ہر کچھ ملا ہے, ہم اس ملے ہوئے کو مانیں گے. یعنی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شریعت متعارہ جو نازل ہوئی, اللہ نے نازل فرمائی, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ کامل اور مکمل ہے. وہ جو عقائد بتائے گی ہم اس عقائد ان عقائد کو تیار کریں. اور پھر عبادات بھی ہماری جو ہوں گی وہ بھی وہی شریعت کے مطابق. اپنی مرضی اس میں بھی نہیں. ابھی جمعہ ہم نے پڑھا ہے, کتنی رکعتیں پڑھی فرض جی؟ اور روزانہ ظہر کے وہ کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں فرض؟ بھی جمعہ جو ہے بڑا مبارک دن ہے, بڑا متبرک دن ہے, عید المومنین ہے, جمعے کی بڑی فضیلت آئی ہے, ہم چار پڑھیں گے, بلکہ چار سے بڑھائیں گے, روز تو چار پڑھتے ہیں. کوئی اگر یہ فیصلہ کر لے کہ روزانہ تو ہم چار پڑھتے ہیں, جمعے کا مبارک دن ہے, متبرک دن ہے, اس دن ہم جو ہے نا چار فرض نہیں پڑھیں گے, دو چار کیا بلکہ ہم چھ پڑھیں گے, آٹھ پڑھیں گے, کیوں جی؟ ہے اجازت اس کی؟ فرض جتنے شریعت مطہرہ نے طے فرما دیے ہیں کہ جمعے کی نماز جو فرض ہے وہ دو ہی ہوں, اس میں اضافہ ہم اپنے طور پر نہیں. یعنی ہم عبادات کے اندر بھی پابند ہیں, فرائض متعین ہیں, فرائض کے اندر کمی بیشی نہیں ہو سکتی. ہاں ایک اجازت ملی ہوئی ہے تو نوافل ملی ہوئی ہے, اور نفل کے اندر کیا ہے؟ جو کر لے تو اجر ہے, تو نہ کرے تو کوئی مواقع ہے. یعنی یہ بھی ایک دفعہ ایک نوجوان نے پوچھا جی عشاء کے وتروں کے بعد دو نفل پڑھنا تو واجب ہے نا؟ عشاء کے بعد وتر پڑھ کے دو نفل پڑھنا؟ میں نے کہا بھائی نفل اور واجب, نفل اور واجب, اتنی بات سے بات اس کی سمجھ میں آ گئی. کسی شخص کو اس نے دیکھا تھا کہ ہے تو نمازی ہے پکا, نفل نہیں پڑھتا, وتر پڑھ کر چل پڑتا. تو اس کو اس کے تو الگ سے یہ بات ذرا تھوڑی سی اچھی نہیں لگی. ابھی جب اس کے سامنے بات گمان کی نا, بدگمانی فوراً آتی ہے. یعنی اللہ کے ہاں تو نفل پر کوئی مواخذہ نہیں ہے اور یہ سب مواخذہ کر رہے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے, مستحب اور نفل کا اپنا مقابلہ کم نہیں ہوگی. جی بعض کا تو مستحب کو ایسے ہم بعض ایسے دوسری افراد و تفریق کہ اس کا اسے ایسے تذکرہ کہ جیسے کوئی چیز ہی نہیں ہے. نہیں نہیں وہ بہت بڑی چیز ہے, مستحب بھی بڑی لیکن درجہ ہے ہر ایک کا. اگر کوئی نفل نہیں پڑھ رہا تو ہم اس سے مواخذہ کرنے کا ہمیں کوئی حق ہمیں تو ویسے بھی نہیں ہے. تو عبادات کے اندر بھی ہم پابند ہیں, ہمیں تو ہر موقع کے احکامات بتائے گئے ہیں. نفلی عبادات کا بھی طریقہ اور سلیقہ سکھایا گیا ہے. اشراق اوقات مقرر ہیں, چاشت رکعتوں کی تعداد مقرر ہے, اوابین تعداد مقرر ہے, تہجد کی تعداد مقرر ہے, کمی بیشی بتا دی گئی اس میں, اوقات بھی بتا دیے گئے. تو نفلی عبادات بھی یعنی ہمیں شریعت مطہرہ نے ہر موقع کے تعلق سے احکام دیے ہیں. تو جس طریقے سے ہمیں عقائد سکھائے گئے ہیں, ہمیں عبادات سکھائی گئی ہیں, عبادات کے اندر پھر درجے ہیں, یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ سنت ہے, یہ مستحب ہے, یہ مباح ہے، یہ کام مباح ہے، یہ مکروہ ہے، پھر مکروہ کے اگر اس کی آگے یہ تنزیہی ہے، یہ تحریمی ہے، یہ حرام. یعنی اعمال جو ہیں اس کی اس کے درجے آگے. اسی طریقے سے ہمیں اخلاق کی بھی تعلیم دی گئی ہے. اس لیے جیسے بھی ہم نے قرآن کی آیت کا مفہوم پڑھا کہ اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ خلق عظیم پر ہیں، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے بہترین اخلاق سکھائے. یعنی ہمیں آزاد نہیں چھوڑا کہ ہم اپنی مرضی سے اخلاق خوش اخلاق کیا کیا ہنس کے بول لیا بس. اور اندر میں پتہ نہیں کیا بھرا ہوا ہے، گاہک کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آ کر اس کو لوٹ لیتا ہے. اس کا نام کیا رکھا ہے؟ اخلاق. ہنس کے تو بول رہا ہے، سمائلنگ فیس تو ہے، اور اندر سے اس کو چیٹ کر رہا ہے، کیونکہ خوش اخلاقی ہے. ظاہر تو یہی ہے، تجارت میں یہی سکھایا جائے گا، آج کل جانبی میں یہی سکھایا جائے گا، گاہک کو کیسے کھینچنا ہے، اس کی جیب سے کیسے پیسے کھینچنے ہیں، یہ طریقے سکھائے جاتے ہیں. خوش اخلاقی یہ اخلاق، یہ تو اخراج ہے پیچھے. کسی زمانے میں، کالج کے زمانے میں غالباً ایک شعر پڑھا تھا، اخبار میں پڑھا تھا، اب تو خلوص بھی ہے فقط مصلحت کا نام، بے لوس دوستی کے زمانے گزر گئے. اب تو خلوص بھی ہے فقط مصلحت کا نام. بڑا مخلص دوست ہے، کیا تو مصلحت ہے، تم اپنی غرض ہے جی، وہ غرض ختم ہو گئی تو ختم. بدمعاملگیاں جو بڑھ جاتی ہیں اس لیے تو بڑھ جاتی ہیں کہ خلوص نہیں ہے. اگر آپ جب میری غرض کسی سے وابستہ ہے اور اچھے طریقے سے پوری ہو رہی، میں اس کا تو مخلص ہوں. جب وہ غرض ختم ہوئی، دن رات کے اخلاق اس کا نام نہیں ہے. جو اخلاق اسلام نے سکھائے، شریعت نے، اس لیے عرض کر رہا کہ ہمیں تو سکھایا گیا ہے. غرض ہے یا نہیں، یعنی ہمیں کسی سے دنیاوی طور پر، نجی طور پر اپنی ہستی کو غرض ہے یا نہیں، پھر بھی اخلاق یہ حقوق کی بات چلی نا، آج ہے نا حقوق عامہ و خاصہ سکھائے گئے، پڑوسی کا حق، ہم مجلس کا بھی بیٹھے ہیں نا، مجلس کے بھی حق ہمیں سکھائے گئے. یعنی ہمیں اخلاق کی بھی تعلیم شریعت نے دی ہے، ہمیں معاملات بھی سکھائے ہیں، ہمیں معاشرت بھی سکھائے ہیں. اللہ نے ہمیں ایسا دین دیا ہے، اللہ کرے یہ بات ہمارے دلوں میں اتر جائے کہ اللہ نے، یعنی دشمنوں نے ہمیں ہمارے دین سے بدگمان کر رکھا، یعنی ہمارے دماغوں کے اندر یہ بات سلو پوائزنگ کے ذریعے سے بھر دی گئی ہے کہ ہماری شریعت اس وقت قابل عمل نہیں ہے پوری کی پوری. ٹھیک ہے، نماز پڑھو، یعنی جو ان کا، جو عیسائیت نے پہلے کیا، ہاں، کہ اپنے مذہب کو چرچ تک محدود کر دیا، بس بس چرچ گر جاتے تھے بارہ دار، اور وہی ہمیں سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور ہم بھی پڑھتے جا رہے ہیں. حالانکہ ہمیں جو اللہ نے شریعت عطا فرمائی ہے وہ صرف مسجد تک نہیں ہے، تو پڑوسی کا پڑوسی بھی بتایا، دور والا بھی، قریب والا بھی، اور ہم مجلس میں یہ میرے پاس بیٹھے ہیں، اس کا بھی رکھے، اس کی بھی رعایت سکھا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اس دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تجسس کی بات چل رہی تھی، اب تجسس کی شکلیں بھی سامنے آ گئی، یعنی کب کرنا کب نہیں کرنا ہمیں باقاعدہ احکام بتائے ہیں، خام خواہ نہیں ہے، کب ضروری ہے، بعض مواقع پر تجسس ضروری ہے، جیسے بتا حاکم کے لیے ضروری ہے، ورنہ نہیں، یعنی ہم ہاں نہیں ہے کیسے ٹوب لگے ہوئے نوسیوں کا معاملہ۔ اچھا ایک عجیب بات یہ یہاں پر میں نا بدگمانی سے بچو، یہ بات آ رہی ہے بدگمانی، جب کسی سے معاملہ نہیں بدگمانی کو کرنی، لیکن جب کسی سے معاملہ پڑھنا ہے اس وقت تجسس بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بعد میں آ کے ہمیں نقصان نہ کرے۔ اب تحقیق کیجیے، ہوتا یہی کہ اس کا تحقیق کرتے نہیں ہیں، بعد میں کہتے ہیں میں تو یوں سمجھتا تھا۔ آج کل شراکت اکثر نہیں نبھ رہی، مولانا سید احمد خان صاحب مدینہ منورہ میں رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سبحان اللہ بنائے، میرے ایک مربی وہ بھی ہیں، اللہ نے موقع دیا اچھا ان کے ساتھ وقت گزارنے کا، وہ فرمایا کرتے تھے آج سے 100 سال پہلے شراکت نبھ جاتی تھی، اب نہیں نبھتی۔ وہ اکثر فرماتے تھے کہ بھائی تھوڑے پر قناعت کر لو، شراکت نہ کرو، کیونکہ شراکت آج کل نبھتی نہیں ہے، اور تجربہ بتا رہا ہے، اور پہلے نبھ جاتی تھی، پہلے کیوں نبھ جاتی، 100 سال پہلے فرماتے ہیں کہ نبھ جاتی، اس لیے اس وقت شریک ہوتے تھے، اپنا نقصان کر کے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا جذبہ رکھتے تھے کہ میرے بھائی کو فائدہ پہنچ جائے کوئی بات نہیں، میرا نقصان ہو جائے، یعنی اپنے کو نقصان پہنچا لیں گے لیکن بھائی کو نقصان نہ پہنچے۔ آج آ جذبہ جی، آج تو یہ ہے کہ دوسرے کو ملنے لگے مجھے ملے، یہ پہلے ہی سے اندر میں ایک بات چل رہی ہوتی ہے، یعنی دونوں شریک جو ہے یا چار ہیں جو بھی ہیں، ہر ایک کی اپنی پوری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیا دفعہ، جب اندر میں ایک چیز چل ہی رہی ہے پھر کہاں سے لے گی۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنا شراکت کرتے وقت کوئی بات تحقیق نہیں کرتے، میں تو اچھا سمجھ رہا تھا، میں نے تو یہ توقع لگائی ہوئی تھی، اس لیے فرمایا مستقی عثمانی صاحب دار برکات آشرو کل اخارب و عاملو کل اجانب، کہ معاشرت ایسے اختیار کرو جیسے کہ رشتہ دار ہوتے ہیں، یعنی رہن سہن ہمارا آپس میں کیسے ہو جیسے آپس میں ہر ایک کے ساتھ، یعنی رشتہ دار بھی دوسروں کے ساتھ بھی، یعنی مسلمانوں کو یہ معاشرت کا قصور سکھایا جا رہا ہے کہ معاشرت ایسے رکھو جیسے آپس میں کیا ہے رشتہ داری، لیکن عاملو کل اجانب، اب جب معاملہ ہو تو غیروں کی طرح کرو جیسے غیروں سے کرتے، یعنی ہر چیز کو بالکل واضح طور پر طے ہو جانا چاہیے، اس کی باقاعدہ تحریر بھی ہو جانی چاہیے، جیسے اجنبیوں سے کرتا نا بندہ، یہ پتہ نہیں بندہ مجھے نقصان پہنچا دے گا، یعنی کتنا گہرا اصول بتایا ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے معاشرے میں جھگڑے، معاشرے میں غصے کے ساتھ کیا ہارے تو معاملات کے اندر ہیں شروع ہوتا ہے، یہ بڑا اچھا بنتا ہے، وہ چند دنوں میں اچھا کیا ہو جاتا ہے، رسول یہ بتایا کہ جب آپ نے کسی سے معاملہ نہیں کرنا تو اچھا گمان رکھے، اچھی طریقے سے بھائیوں کی طرح رہو آپس میں، ایک دوسرے کے خیر خواہی، لیکن جب معاملہ کرنا ہے، کوئی تجارت کرنی ہے یا کوئی رشتہ ڈالنا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، اس میں اس کے اندر پوری تحقیق ہے، جیسے اکیڈمک کتاب وہاں نہ ہو، وہاں تجسس کرنا، جیسے حاکم کی جیسے واقعہ بنایا، یعنی کن موقعوں پر کرنا ہے اور کب نہیں کرنا. یعنی اللہ نے ہمیں اس شریعت مطہرہ کے ذریعے سے باریکیوں تک احکام بتائے ہیں. امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ کا ایک واقعہ ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے ایک عام سپاہی بنا لیا گیا. یہ مشہور واقعہ ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن بہرحال امیر المومنین کا ایک حکم آ گیا اور خالد بن کیا بن گئے، ایک سپل سلار تھے، کمانڈر ان چیف تھے، یہی تھے نا. اور پھر اور انہوں نے قبول کر لی یہ اخلاص انہوں نے، اور اخیر وقت تک ایک عام سپاہی کا لشکر، یہ نہیں کہ چھوڑ دیا کہ مجھے کیوں معذور کیا، یعنی اتنے بڑے عہدے سے مجھے بالکل کیوں ہے، نہ 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 نہ، یہ اخلاص کہ امیر المومنین کا حکم آ گیا، اس کو دل کی گہرائی سے قبول کر لیا، انہوں نے قبول کر لیا. اب چونکہ شہرت تھی ان کی کافی، اللہ نے کام بھی لیا تھا، اللہ نے کام بھی لیا. اس کی ایک وجہ کہتے یہ بھی تھی کہ جب یہ عام چرچا ہو گیا کہ خالد کی ایسی بڑی فتوات ہو رہی ہیں، نظر اللہ سے ہٹ کر کس پر آ گئی، تو ایک یہ وجہ بھی تھی ان کو اتارنے کی کہ اب لوگوں کی نظر کہاں جا رہی ہے. بہت سی وجوہات، بہرحال انہوں نے تو قبول کر لیا، لیکن بعضوں کو ذرا رد ہوا ناک کہ جس کے ذریعے سے اتنی فتوحات اس کو کیا کیا. تو ایک شام کا وقت جو واقعہ نرس کرنے لگا ہوں، جس کا مفہوم ہے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ چلے جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پیچھے سے مشابہت خالد کے ساتھ تھی رضی اللہ عنہ کی، رات کو ہوتا ہے نا چہرہ سامنے نہیں ہے لیکن پیچھے سے مشابہت کن کے ساتھ تھی، خالد. تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو، اسی کو شام کا وقت ہے اور وہ آگے چل جا رہے، تو وہ سمجھے کہ یہ کون ہے، خالد، اور تھے کون، ان صحابی نے تم نے کہا کہ خالد امیر المومنین نے تجھے معذور کر کے اچھا نہیں کیا، معذور کر کے اچھا نہیں. اب یہ سنا کنہوں نے، انہوں نے تو خالد سمجھ کر کہا نا، اور انہوں نے، وہ تھے امیر خود جو حکم لینے والے. اب یہاں یہاں تجسس، اب یہ بات تجسس کی آ گئی، وہ فوراً رخ موڑ کے کہتے کیا کہہ رہے ہو، ہو سکتا ہے نا، کیوں جی ہیں، ایسا نہیں. اب تجسس کیا کہ اچھا، اپنی آواز بدلی، اپنی اور خالد کی آواز میں چہرہ نہیں پھیرا ہے، لہجہ بدلا، یہ 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 صرف اس ٹٹولنے کے لیے کہیں بغاوت تو نہیں ہو رہی، یہاں پہ جیسا جائے، یعنی آواز کا لہجہ بدلا، ظاہر نہیں کیا کہ میں امیر ہوں. ان سے پوچھا پھر کیا کرنا چاہیے، مجھے معذول کر دیا ہے تو کیا کرنا چاہیے، تاکہ اس کے اندر کی بات سامنے، یہ ہے یہ موقع تجسس کا جائے تو پتہ چلے اندر کیا ہے اس کے. انہوں نے فوراً کہا کہ کریں گے تو وہی جو امیر کہیں گے. یہ دیکھیے یہ اخلاق ہے صاحب آپ حضور کی طبیعت، یعنی اختلاف رائے کا اپنا حق ہے، وہ اختلاف رائے اپنی ظاہر کر دی جو اپنا اس کے تعلق سے تھا، لیکن آگے اسے خالد ہی کے روپ میں آواز میں امیر پوچھ رہے تاکہ پتہ چل جائے کہ اندر کے جذبات کیا ہیں. تو اندر کے جذبات کیا نکلا، کوئی منفی نکلا، ایک غلط ہوا کہ واقعی، یعنی امیر وقت کی مخالفت ہم نہیں کریں گے، یہی ہے نا، کریں گے آپ نکل گئے، پیچھے مڑ کے نہیں بتاؤ. اور صبح کو بلا لیا خالد کو بھی اور ساتھی کو بھی دربار خلافت میں. دربار تو ویسے کہہ رہا ہوں دربار آج کے درباروں کی طرف ہی ہوتا تھا کیوں جی, لیکن دربار تو تھا نا, دونوں کو بلا لیا اور پوچھا بھی رات تم دونوں میں کیا بات ہوئی. اب خالد کے فرشتوں کو خبر نہیں, میری تو ملاقات ہی نہیں ہوئی, بات کیا ہوتی, میری تو ملاقات ہی نہیں ہوئی. اور وہ خالد غصے میں آ گئے, خالد معذول ہو کے جھوٹ بھی بولنا شروع کر دیا حکومت کا, کیونکہ وہ تو اصل بات کا, کیونکہ انہوں نے تو خالد سمجھ کے بات کی اور صاحب کہا کہ میں نے یہ کہا تو نے یہ کہا اور میں نے یہ جواب دیا. ابھی ممی مسکرائے گا, ان کو تو ساری حقیقت کا پتا تھا. پھر فرمایا کہ اگر میرے سارے مامورین ایسے ہو جائیں, کچھ امیر سے اختلاف رائے کے باوجود بھی امیر کی مان کر چلے, تو اسلام کو پوری دنیا کا عالم ہے تو کچھ نہیں روک سکتی. ہمیں تو ایسا دین ملا نہیں. آج چھوٹی چھوٹی باتوں کے اختلاف سے ہیں کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی, نکلتی نہیں لگے سے اندر سے. یہ ہے تزکیہ جب ہو جاتا ہے, ان نفوس کا تزکیہ ہوا تھا, یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی تھی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی یہ تاثیر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اثر سے وہ نور کی شعائیں ان کے سینوں میں ایسے سرایت کر گئی تھی کہ منفی جذبات سارے کیا ہو گئے تھے. کل یعنی بشریت کے تقاضے سے جو جیسے یہی جذبہ اندر آیا کہ کیوں ہوا کہ صحیح نہیں کیا, لیکن اندر وہ تزکیہ یہ ہے وہ کیا ان کو اس پر وہ قوت روحانی پر غالب آ رہی کہ نہیں مانیں گے کس کی. کتنے واقعات ان کی زندگی تو سارے جتنا بگاڑ ہے وہ تزکیے کے نہ ہونے کی وجہ سے, کہ ہمارے چونکہ نفوس کا تزکیہ نہیں ہے, ہمارے نفس جو ہیں وہ ہم پر ایسے غالب ہو جاتے ہیں کہ منفی سوچ ہماری ہے. کسی سے کچھ تھوڑی سی ہماری انبن ہو جائے نا پھر اسی کی ٹو میں رہتے ہیں, کسی کو بات میں لے بات کو کچھ نہیں ہے لیکن ہم منفی ہو جائیں گے اس کے تعلق سے. کیوں جی, وہ کہیں دور کھڑا ہوا بات کر رہا کسی کے ساتھ, دیکھ کہتا میرے خلاف بات کر رہے ہیں, حالانکہ ہوتی نہیں. کیوں جی, نہیں ہوتا. یہ ہے نفس ایسے اندر ابھرتا ہے کہ اس نے مجھے ایسے دیکھا. لیکن جب نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے تو منفی جذبات ابھرتے تو ہیں لیکن جلدی سے وہ روحانی قوت جو ہے باقیدہ قوت جو غالب آ جاتی ہے اس کو کیا کرتی ہے, ابھریں گے. انسان ہے, فرشتہ نہیں بنے گا, فرشتوں کے منفی جذبہ نہیں ہے, انسان کے اندر ادا نفس رکھا ہے, یہ ابھرے گا. بس اسی قوت کو لینا جی, سبب اسی کا ہے, تصفیہ اسی کا نام ہے کہ دل کے اندر ایسی صفائی آ جائے کہ نفس کی جو علائشیں ہیں, اگر یہ نفس کی علائشیں جو ہیں یہ نکل جائیں, نکل جائیں مراد کیا ہے, یہ اتنی مغلوب ہو جائیں, کل عدم ہو جائیں, نہ ہونے کے باب ہو جائیں, پھر آپس میں الفت محبت ہے, پھر معاشرے کے اندر بگاڑ نہیں ہے, پھر جھگڑے نہیں ہیں. اور اللہ نے ایسا معاشرہ ہمیں دکھایا, پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ زمانہ جو حضور اقدس صلی اللہ تشریف فرما تھے اور صحابہ کا جو آپ کی صحبت اٹھائے تھے اور تابعین کا اور تبع تابعین کا زمانہ, اس وقت یہ چیزیں سامنے نظر آئیں گی کھلی ہوئی. یعنی ایسا ایک امن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک عورت تنے تنہا صنعاء سے چلے گی یعنی یمن سے اور آئے گی یہاں پر حج کے لیے, زیورات سے لگی ہوئی ہوگی اور اس سارے سفر میں کوئی اس کو بری طرح دیکھنے والا نہیں. نہیں ہوگا, اس کو خطرہ بھی ہوگا نہ اپنی عزت پر نہ اپنے مال پر. اور یہ ہوا, یہ ہوا کہ ایک عورت نے سفر کیا زیورات کے ساتھ اور بالکل ایسی محفوظ. آج کسی کی جان محفوظ نہ عزت محفوظ. یعنی ایک ایسی معاشرت جس کا بتایا ابھی 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 ہم نے سنا نا کہ مسلمان کی مثال کا جسم واحد ایک جسم کی طرح ہے, یعنی پوری امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے. اگر ایک عضو میں درد ہے تو پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے نہیں ہوتا جی؟ پاؤں میں درد ہے چھوڑو کر دوسرا آپ, یہاں تو ایک دم جائے دوسرا پاؤں ہڑتال کر دیتا ہے رک جاتا ہے کیوں جی؟ نظر دیکھتی ہے سر جھکتا ہے ساتھ وہاں پہنچتا ہے. پورا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے, لیکن کب؟ جسم میں روح ہوتی ہے, روح نکل گئے کیونکہ ٹانگ کو کاٹے ہاتھ بڑھے گا گے کیوں جی؟ ایک حالت ایسی اور بھی ہے کہ روح تو ہوتی ہے لیکن پھر بھی ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے. آزاد جب نشہ کاری ہو جاتا ہے کیوں جی؟ سرجن پریشن کرتا ہے نا, اس کو بے ہوش کر دیتے ہیں نا, نشے کا ٹیکے ہوتا ہے نا کیوں جی؟ اینستھیسیا جو دیتے ہیں روح تو ہوتی ہے نا, لیکن اس کو یعنی احساس اب اس کو چیڑ پھڑ کرتے ہوتے. اس وقت یہی حال ہے, دنیا کی محبت کا ایسا نشہ اس امت پر غالب ہو گیا ہے کہ آج ہم خود سنتے ہیں کہ مسلمان مارے جا رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے. دوسرے ایسے کو ہے احساس, یعنی کلمہ تو ہے روح تو ہے لیکن کیا؟ تو تزکیے کے ذریعے سے یہی کوشش ہو رہی ہے, اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے. تصوف بھائی اس کا نام ہے, تصفیہ اس کا نام ہے, تزکیہ اس کا نام ہے کہ نفس کی جو علائشیں ہیں یہ جب دل کے اوپر غالب ہو جاتی ہیں پھر اخلاق بگڑے ہوئے ہیں, پھر معاملات بگڑے ہوئے ہیں, بس اپنی غرض غالب ہو. پھر ہر ایک چاہتا ہے کہ مجھے ملنا چاہیے سب کچھ, سب کچھ بس میرا حق ہے, ہر چیز میرے لیے. پھر مطالبے ہیں, ہر ایک مطالبہ کر رہا ہے, لیکن جب تزکیہ ہو جاتا ہے تو پھر مطالبہ نہیں کیا جاتا, پھر یہ ہوتا ہے کہ کسی کا حق میرے ذمہ نہ رہ جائے, اس کا عکس ہوتا ہے. فکر یہ غالب ہوتی کل قیامت کا دن جب حساب تب ہوگا تو میرے ذمہ کسی کا حق, مجھے ملے نہ ملے اس کی نہیں, آخر نہیں مجھے ملنا چاہیے. والدین کہتے ہیں کہ اولاد ہمارا حق دے, نہیں دے رہی. آج کل نہیں ہے مطالبہ, اولاد کہتی ہے والدین نہیں دے رہے جی, ہمارا حق نہیں دے رہے. بھائی کہتا ہے میرا بھائی نہیں دے رہے, بہن کہتی میرا حق نہیں مل رہا, حاکم کہتا ہے محکوم رعایا ہمارا حق ادا نہیں کر رہی, رعایا کہتی حاکم ہمارا حق ادا نہیں کر رہی. آج سب کا جھگڑے ہیں. بیوی کہہ رہی میاں میرا حق نہیں دے رہا, میاں کہہ رہا نہیں بیوی کو دینا چاہیے, یہ نہیں دے رہی. آج معاملہ سارا کیا ہے, لیکن جب تزکیہ ہوگا دل کے اندر شفافت آئے گی, پاکیزگی آئے گی, دل کے اندر کی حیات جب ہوگی اور دل کے اندر نفسانیت مغلوب ہوگی, پھر ہر ایک اس کی فکر کرے گا, مطالبہ نہیں کرے گا میں دوں. اب دیکھیں ہم اتنے بندے بیٹھے ہیں, اگر ہم سب یہ فیصلہ کر لیں کہ میں کسی کا حق نہ ماروں, میں سب کے حقوق ادا کروں, مطالبہ نہیں کروں, مانگو نہیں میں دوں, تو سب کو حقوق مل جائیں گے؟ مل جائیں گے. ٹھیک ہے, میں مجھے ملے, میں نہیں. ایک زمانے میں انگریزی کی کہانی پڑھی تھی, بات عبرت کی باتیں کہتے ہیں, حکمت مسلمان کی گم شدہ پونچی ہے, جہاں سے ملے لے لے. کالج کے زمانے میں دی ڈیووٹڈ فرینڈ ایک عبرت والی تھی, اس میں یہی ثابت کیا گیا تھا کہ دو دوست ہیں, ایک بےچارا سادہ سا ہے اور ایک ذرا تیز ترار ہے, وہ ہر بات پر اس کو بلاتا ہے اور کہ میں ڈیووٹڈ فرینڈ, لیکن ان ریٹرن ڈونٹ ایکسپیکٹ فرام می. اس کے اندر کا جذبہ یہ ہے, اس کو رگڑا دے رہا, بلا رہا, اس سے کام کرا رہا ہے, اس کے اپنے گھر میں کیا ہو رہا, وہ فاقے آ رہے کیا رہے, اس کے لیے اپنے لیے اس سے کام لیا, اور وہ اس ڈیووشن میں نا آج کل ایسی ہر ایک چاہتا نا, مجھ سے تو لگا گئی ہے لیکن میرا کو یہ مطالبہ. لیکن ہمیں اسلام کیا سکھا رہا ہے, تزکیہ یہ ہے, جب تزکیہ ہو جائے گا اور یہ فکر غالب ہو جائے گی, ہر بندہ یہ فیصلہ کر لے گا کہ میرے ذمہ حق نہ رہے تو کسی کا حق ملے گا, سب کو مل جائے گا. مولا محمد بالخری رحمت اللہ علیہ, اللہ والے ہر زمانے میں مختلف انداز سے سمجھاتے ہیں, انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا اسی کے تعلق سے, چار آدمی, چار یا پانچ, ایک حلوے کی پلیٹ آ گئی کھانے کے لیے, اور یہ سارے کے سارے جو ہے نا تزکیے والے, کھلانے کا جذبہ, کہ تو کھا لے, کہ تو کھا لے, کہ تو کھا لے, وہ کیا اس کو کھلا دیں گے. ہر ایک کا جذبہ کیا ہے, میں حق لوں نہیں, میرا یہ کھا لیں. تھی وہ اتنی تھی کہ یہ سیر ہو گئے, مجھے کوئی بات نہیں. ایک ایسا اچھا جذبہ, اس نے کیا کیا, ایک نے اس میں سے جو ہے نا دو دو چمچ, دو اس کو کھلائے, دو اس کو کھلائے, دو اس کو کھلائے, دو چاروں کو اس نے دو دو چمچ ان کے منہ میں ڈال دی. ان چاروں نے سوچا بھائی سر بڑا احسان کر دیا, ہمیں دو دو چمچ حلوے کے کھلا دیے, چلو ہر ایک کہتا ہے میں ایک ہی کھلا دوں, اس نے ایک کھلا دیا, دوسرے نے ایک کھلا دیا, تیسرے نے ایک کھلا دیا, چوتھے نے ایک کھلا دیا, اب بتاؤ اس کو کتنے مل گئے. یہ ہوتا ہے احساس, اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے, پہل کر دی ہے, ہر ایک پہلے پانچوں کے پانچوں کا جذبات کیا ہے کہ دوسرا سیروں کے کھا جائے, تو ایک نے ہمت کر کے دو دو کھلا دیے چاروں کو, ہے تو ان میں سے ہر ایک نے ایک ایک کھلا دیا, اس کو کتنے کے لگے. اب یہ کہہ رہا اللہ تمہارا بھلا کرے, تو انہوں نے تو مجھ پہ احسان کر دیا کہ میں نے کھلائے کتنے, دو, اور تم نے کھلائے مجھے چار. وہ کہہ رہے نہیں بھائی احسان تو تیرا, ہر ایک کہہ رہا ہے میں تھی دو پہ میں نے کھلایا, یہ نہیں حلوا بھی کھا لیا اور آپس میں الفت اور محبت بھی, اور ایک دوسرے کے ممنون ہو رہے, ممنون بھی صحیح ہو رہے کہ نہیں ہو رہے, یعنی انڈیویجلی ہر ایک کو تو یہی ہے نا, کہ بھی مجھے دو ملے میں نے کتنا کھلایا ایک, اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے کتنے مل گئے تم سے چار مل گئے. تو یہ ہے سارا, اور اس کے برس انہوں نے ایک تمثیلیہ کہا تھا نا, ایک حلوے کی پلیٹ ایسے کی آپ پاس آئی جو بس مجھے ملنا چاہیے, میرا ہٹ گیا سارا, پلیٹ سارے آئی اور پانچوں کے پانچوں پل پڑے, اور منٹوں کے اندر وہ کیا ہو گیا, اب لڑ رہے ہیں, تو زیادہ کھا گیا, وہ کہتا 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 بھائی جب تک میں کن والا تو چار لے لیتا تھا, وہ کہتا تیرا والا پتا کتنا بڑا تھا. تو کھایا انہوں نے بھی, کھایا انہوں نے بھی, اور آپس میں کیا ہو رہا انجام اس کا, لڑائی کیوں جی, کہ تو نے زیادتی کی, اس نے تو نے زیادتی کی, تو نے حق چھینا میرا, تو نے میرا اتنا حق تھا, یہی ہے نا آج جھگڑا, یہی ہے نا, عذر بھی کھایا گیا ہے ہاں، لیکن کھانے کے بعد ہر ایک دوسرے کو کیا کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھ پر احسان کیا ہے، یہ کہتا ہے تو نے مجھ پر ظلم کیا ہے، تو نے میرا حق لے لیا ہے، یہی ہے نا، یہ ہے فرق. منفی جذبات جب جب جاتے ہیں پھر دوسروں کی ایذا سے بھی اذیت سے بھی اندر میں ان منتقامانہ جذبہ نہیں ہوتا. ہم تو کہتے ہیں جائے گا، ہمارے اکابر اسلاف نے عملی طور پر اس کے بڑے نمونے پیش کیے. ایک یاد آ گیا مجھے واقعہ، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا، مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سب اللہ کو پیارے ہو گئے، مولانا منظور نعمانی صاحب راوی ہیں، بہت بڑے اللہ والے بھی ہیں، کہ ایک موقع پر کہیں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے رفاقا کی ناشتے پر دعوت کی گئی، اور اس وقت کے کچھ حکومت کے بڑے عہدیداروں کو دفتر والوں کو بھی بلایا گیا ناشتے پر. 9 بجے دفتر کا ٹائم تھا تو 8 بجے دعوت کا ٹائم رکھا گیا تاکہ 1 گھنٹے میں ناشتہ بھی ہو جائے گا اور آپس میں اختلاط ہو جائے گا، شاید ان کے دلوں میں دین کی محبت آ جائے حضرت کی برکت سے. یہ تھا پروگرام، ناشتے کا وقت 8 بجے، لیکن جو پیغام دینے والا تھا اس سے ہو گئی چوک، اس نے جا کر ٹائم دے دیا 9 بجے کا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کتنے بجے کا؟ اب حضرت کو جو ٹائم دینا 9 کا تو آپ نے کتنے بجے آنا تھا؟ 9 بجے آنا تھا، اس نے بلایا تھا 8 بجے. اب مہمان تو 8 بجے آ گئے، سب مہمانوں کو بلایا گیا 8 بجے، 9 بجے ڈیوٹی شروع ہو رہی اور حضرت آئی نہیں رہے. اب میزبان کو غصہ آ رہا ہے کہ اتنا بڑا میں نے اہتمام کیا اور حضرت تشریف لیا ہے، مطلب مردو نوانی کہتے وہ ساتھ تھے خود تھے کہ ہم ساتھ، ہم 9 بجے پہنچے پورے ٹائم پر اور وہاں جا چکے مہمان تو مہمان، اور میزبان کے چہرے پر جو ہے غصے کے اثر کہ ناشتہ رکھ تو دیا ہمارے لیے لیکن وہ بس غصے میں کچھ نہ کچھ بولتا ہی جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کیا احساس، لوگوں کے اوقات کا اور جی وہ جو باتیں وہ کیا سکتا ہے جو سماتے ہیں کہ ایسی ایسی کڑوی باتیں کرے کہ حلق سے ہمارے لیے وہ ناشتہ نکلنا مشکل، اور حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بالکل خاموشی دکھا رہے ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، اور حضرت کے ہم خاموش، حضرت یہ کہ یہ بات یہ اخلاق ہے، بالکل تذکرہ نہیں کیا کہ بھائی ہیں اور ہم تک بلا رہے بڑوں کے بڑے حوصلے. کہتے اتنے میں اس کو خود ہی پتا چل گیا کہ تمہاری میزبان کو خود ہی پتا چل گیا کہ غلطی تو کن کی، ہمارے بندے نے ٹائم پر بتایا، اب جو ان پر شرمندگی غالب ہوئی ہے بات تو کر چکا گیا تھے، اب وہ بےچارے جانا مالک اور اس انداز سے کہتے نہیں کوئی بات نہیں انسان سے غلطی ہے، یعنی کل بالکل نہیں ہوئے. تو اس وقت مولا منظور نعمانی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حضرت اب اخبار نہیں تھے، باتیں کیوں نہیں بتا رہی، یعنی ہم لوگ تو ٹائم پر آئے، یعنی اتنی اس نے ہمارے ساتھ جو زیادتی کی غلط باتیں کی ساری آپ نے سن لی تو آپ نے کیوں نہیں بتا دیا؟ میں مجھے ہی پتا تھا ہم غلطی پر نہیں ہیں. یہ اخلاق. میں 2 وجہ سے چھپ رہا ہوں، میں 2 وجہ سے چھپ رہا، ایک اس لیے کہ ایک مسلمان کی ہم سب کے سامنے تدلیل ہوتی ہے ان کے بندے کی، اپنی تدلیل کر لی ہے، اپنی تدلیل نہیں ہوئی، جتنی باتیں سنی یہ ہے اخلاق. ہم کہتے ہیں کہ بات کر جائے کہاں پر، ہم غلطی نہ ہو پھر بھی ہم کہتے ہیں دوسرے کو ہیں کیوں جی آئے میری غلطی نہیں بھی پھر بھی میں ایسے برسوں گا اس کو چپ کرا دوں گا، اور وہاں میری غلطی نہیں یہاں پر یہ ہے. یعنی ہمارے اکابر اسلاف جنہوں نے تزکیے پر محنت کر کے اپنے نفوس کا تزکیہ حاصل کیا، یہ ہے سب ہوتا کن کی اٹھائی سنانے. کہ ایک تو اس طرح سے چپ رہا کہ سب کے سامنے ایک مسلمان کی کیا ہوتی، بےزتی ہوتی ہے اپنی کرانی، اور دوسرا فرمایا میرے سامنے حدیث تھی جس کا مفہوم ہے کہ آدمی حق پر ہوتے ہوئے اللہ کے لیے اپنا حق چھوڑ دے تو بیچ جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں، تو بشارت سامنے موجود ہے، جھگڑا ختم نہیں ہو رہا، میں حق پر کر، میں حق پر ٹھیک ہے. ایک استحضار، یہ دو استحضار، ایک وہ اور یہ. اللہ ہماری بھی اصلاح فرما دے. تو یہ بدگمانی اور تجسس کی بات چلی تھی، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو انشاءاللہ چلتی رہیں گی بات، ابھی تو چل رہی ہے، مفتی صاحب اگلے ہفتے میں آئیں گے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے یہ مانگیے، جو ہمارا مقصود ہے اس مجلس سے، کہ ہمارے دلوں کا ایسا تزکیہ ہو جائے، ہمارے نفوس کا ایسا تزکیہ ہو جائے کہ ہمارے اندر کے جو منفی جذبات ابھرتے ہیں ان پر قابو پانے والے بن جائیں، اور ہمارے دلوں میں یہ بات اتر جائے، راسخ ہو جائے کہ اللہ نے ہمیں ایسی مبارک شریعت دی ہے جو کامل ہے، مکمل ہے، ہمیں بہر جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس موجود ہے، خزانہ ہمارے پاس ہے، ہم وہ تحقیق کریں، شریعت سے پوچھیں، یعنی ہمارے عقائد بھی اس کے مطابق ہوں، ہماری عبادات بھی اس کے مطابق ہوں، ہمارے اخلاق بھی اس کے مطابق ہوں، ہمارے معاملات بھی اس کے مطابق ہوں، ہماری معاشرے اس کے مطابق ہوں. تو دل کے اندر اس قوت کا حاصل کرنا ہے، ایسی استعداد کا حاصل کرنا ہے کہ نفس کے منفی جذبات پر قابو پا کر اللہ کی ہر اطاعت پر آنا اور اللہ کی ہر نافرمانی کو چھوڑنے والے بن جائیں. اس کو سامنے کے ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. یہ ذکر بھی تزکیے ہی کے لیے کرنا ہے. اگر ہمارا جذبہ یہ ہوگا تو اللہ ہمارے نفوس کا تزکیہ فرمائیں گے، اللہ ہمارے دلوں کے اندر وہ قوت عطا فرمائیں گے، استعداد عطا فرمائیں گے. ابھی ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلب کی، ذکر خفی کی مشق ہے، دل میں چپ کے اللہ کو یاد کرنا. اس حکم کی تعمیل میں، یعنی یہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہم، یہ بھی مستنبط ہے، حکم ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. یہاں فرمایا جا رہا ہے جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی اپنے دل کے اوپر سے عاجزی کے ساتھ، اور پکارے بغیر، یعنی چپکے، اور صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، یعنی کثرت سے یاد کرو، اور غافلین میں سے رہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. اللہ فرما رہے فذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد کروں گا. یعنی ہم جو دل میں اللہ کی یاد بسائیں گے، دل سے اللہ کو یاد کریں گے، تو اللہ پاک بھی ہمیں یاد فرمائیں گے. جب اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہوں گے تو رحمت کی نظر دل پر پڑے گی، تو دل کو روحانی قوت ملے گی، دل میں نورانیت آئے گی، دل کے اندر بیداری آئے گی، دل میں قوت آئے گی، دل میں ہمت آئے گی، نافرمانی سے بچنے کی، اطاعت کے کرنے کی. اور یہ مقصود ہے جو آج ہم بے بس ہو جاتے ہیں کہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اندر ہی اندر جو کشتی ہوتی ہے اور نفس سے مغلوب ہو جاتے ہیں. تو یہ روحانی ٹانک ہے، یہ ذکر کیا روحانی ٹانک ہے، یہ غذا بھی ہے، یہ دوا بھی ہے، نفس کی بیماریوں کا اس میں علاج بھی ہے، اور روحانیت کا اس میں روحانیت کی غذا بھی ہے. کیسے یاد کریں؟ یہاں فرمایا جا رہا ہے وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یعنی رب کو اس کے نام کے ساتھ یاد کرو، اسم ذات کے ساتھ، اور خالی ہو کر، تنہا ہو کر. فتبارک اسم ربک، یہ اسم جو رب کا ہے بڑا متبرک نام ہے، اس متبرک نام کو دل پر لکھ لیں، اس کو دل میں نقش کر لیں، اس کو دل میں رچا لیں بسا لیں، یہ اتنا مبارک نام ہے کہ جس کی برکت منصوص ہے کہ اللہ خود فرما رہے ہیں فتبارک اسم ربک، یہ مبارک نام ہے، اس مبارک نام کو دل پر نقش کر کے اس کو دل کے اندر رچا لیں بسا لیں. اس لیے تصور کا ذکر ہے کہ تصور سے دل پر لفظ لکھیں اللہ، اور تصور سے دل میں تکرار ہے اللہ 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 اللہ، یہ تکرار اتنی کرنی اتنی کرنی اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے رگ رگ ریشے ریشے میں سما جائے. ہمیں ہر وقت جب دھیان رہنے لگے گا اس سے حیا آنے لگے گی جو ہمیں حرام کاموں سے روک دے گی، اس کی نافرمانی سے روک دے گی، اس سے حیا آنے لگے گی اور اس کی اطاعت کی رغبت بڑھے گی. تو آنکھیں بند کرنے ایک وقتی ضرورت ہے تاکہ توجہ دل پر آ جائے. تو تصور کی آنکھ سے دیکھیں دل پر لفظ اللہ، جو رنگ جس کو اچھا لگتا ہے، اور تصور کی زبان سے تکرار اللہ 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 اللہ، اور اللہ سے مانگے. اس سے جو مقصود ہے دل میں شفافت پاکیزگی اور قوت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر مشق کر لیں گے اس کی.
Thank you.
اللہ
الحمد لله رب العالمين نسأل الله جبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا هما إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة لي لك رزقا إلا قضيته يا أرحم الراحمين رب اغفر وارحمنا وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم واعف عنا وتكرم وتجاوز عما تعلم انك تعلم ما لا نعلم اللهم ان مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ترجع عندنا من عملنا اللهم احسن عاقبتنا في امور كلها واجرنا من فتن الدنيا وعذاب الاخره اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين اللهم سلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم نقي قلوبنا كما ينقى الثوب العريض من التمس اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرك والمشرك اللهم انا قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين اللهم أرحمنا جميعا یا اللہ تیرے یاد کرنے اس کو قبول کر اپنے ذکر کے طریقے کی قیمت کو کھول کر اور اس سے مقصود میں انتہائی طور پر تیری ذات اپنی ذات عطا کرنا اپنی ذات سے ملاقات کا شوق نصیب کرنا یا اللہ ہماری دینی غیرتیں اہمیتیں بیدار کرنا دینی جذبات بیدار کرنا یا اللہ سستی کو چستی میں بدل دے یا رحمٰن ہمارے اس مجلس کو انتہائی طور پر قبول کرنا یا اللہ ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا اپنی رضا کا ذریعہ بنا یا اللہ ان مجلسوں کی قدر کی توفیق عطا کرنا یا اللہ جہاں جہاں تھے نام کی نسبت سے مجلس قائم ہیں ان کو قبول کرنا اور شامل ہونے والوں کی یا اللہ اصلاح کرنا اللہ والوں کے وجود کی قدر کرنے کی توفیق عطا کرنا یا اللہ نے قدری سے بچا بے قدری سے ہم سب کو بچا قدردانی کی توفیق عطا فرما یا اللہ علماء حقہ کی حفاظت فرما مشائخ کی حفاظت فرما خانقاہوں کی حفاظت فرما دینی مدرسوں کی حفاظت فرما دینی مرکزوں کی حفاظت فرما یا اللہ علماء حقہ کی حفاظت فرما یا اللہ خصوصاً ہمارے عزت کی حفاظت فرما ہم کے فیض کو عام فرما یا اللہ ہمارے عزت کے فیض کو عالم فرما متعلقین معاذین خلافا سب کو اپنی کمال مات پر عطا فرما گھر والوں کو بہن بھائیوں کو عزیز و قارب کو بھی دین و دنیا کی بلائیاں اور اپنی کمال مات پر عطا فرما یا اللہ ہمارے عزت کو صحت درستی عطا فرما یا اللہ ہم سب کو احسن طریقے سے فیض عطا کرنے کی توفیق عطا فرما یا الرحمین ہمارے اس مسجد کی حفاظت فرما اپنے رنگ میں رنگنے کا ذریعہ بنا یا اللہ حاضرین مجلس کے دلوں میں جو نیک تمنائیں ہیں قبول و منظور فرما جو ہمارے دوست رشتے دار متعلقین اس دنیا سے جا چکے مقرر فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین